بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین محبی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے نئی حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں منگل کو وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پسماندگی کی وجہ قانون کی بالادستی کے فقدان کو قرار دیا ہے۔ اور ہندوستانی سپریم کورٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی سماعت 13 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے نئی حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سیکورٹی اور خارجہ امور کمیشن کے رکن عباس گلرو نے ایک انٹرویو میں نئی حکومت کی پالیسیوں اور اب تک کی کارکردگی کو قابل تعریف بتایا۔ انہوں نے کہا کہ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایٹمی مذاکرات کے تعلق سے معقول اور فعال سفارتکاری اختیار کی ہے اور وہ لاحاصل طویل مذاکرات کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بھی اس حکمت عملی کو درست سمجھتی ہے اور اس کی حمایت کرتی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں منگل کو وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں افراد نے منگل کے روز کابل میں پاکستانی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کیا اور آزاد و خود مختار حکومت کے قیام کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین صوبے پنشیر کی جنگ میں پاکستان کی مبینہ مداخلت پر احتجاج اور طالبان کی عسکری حمایت بند کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین پاکستانی سفارتخانے سے افغانستان کے ایوان صدر کی جانب جا رہے تھے کہ طالبان نے فائرنگ کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین صحافیوں اور حتیٰ پیدل چلنے والوں کے ساتھ طالبان کا رویہ انتہائی سخت دکھائی دیا۔ متعدد صحافیوں اور مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ منگل کو قومی مزاحمتی محاذ نے اعلان کیا ہے کہ درے پنشیر اس محاذ کے کنٹرول میں ہے اور عوام ایک دن کے بعد اپنے گھروں کی جانب واپس ہو رہے ہیں۔ احمد مسعود کی کمان میں افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ کے ایک رکن قاسم محمدی نے کہا کہ پنشیر بدستور قومی مزاحمتی محاذ کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کو پنشیر کے کمانڈروں نے ایک حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی، لیکن پھر طالبان کو محاصرے میں لے کر شدید ترین حملے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی مزاحمتی محاذ کے کمانڈروں کی اس جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا اور درے پنشیر دوبارہ عوامی مزاحمتی افواج کے کنٹرول میں آ گیا۔ احمد مسعود کے زیر کمان قومی مزاحمتی محاذ کے رکن قاسم محمد نے کہا کہ عوامی مزاحمتی محاذ کا طالبان سے مزاحمتی محاذ کے طالبان سے دو مطالبات ہیں، ایک یہ کہ غیر جانبدار عبوری حکومت قائم ہو، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں جن میں ہر گروپ اور جماعت کو اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی اجازت ہو۔ افغانستان میں طالبان نے اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ رات نئی کابینہ کا اعلان کیا۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نئی کابینہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال وزارت خانوں کے سربراہ سرپرست ہوں گے جو بدھ سے اپنا کام شروع کریں گے۔ طالبان کی نئی حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن آخوند ہوں گے۔ مولوی محمد یعقوب مجاہد وزیر دفاع، ملا سراج الدین حقانی وزیر داخلہ، امیر خان متقی وزیر خارجہ اور ملا ہدایت اللہ بدری وزیر خزانہ ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پسماندگی کی وجہ قانون کی بالادستی کے فقدان کو قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون بن گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا کمزور طبقہ انصاف چاہتا ہے اور اس کے لیے قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1960 کی دہائی میں پاکستان آگے جا رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ انہیں ایک بار پھر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نئی دہلی حکومت ایک طرف تو افغان عوام کے حقوق کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتی ہے اور دوسری طرف کشمیریوں کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند نے کشمیریوں کو ان کے حقوق سے جان بوجھ کر محروم رکھا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہیں ایک بار پھر خانہ قید کر دیا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ کشمیر میں حالات نارمل نہیں ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی سماعت 13 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق عدالت عظمیٰ میں منگل کو پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی عدالت کی نگرانی میں خصوصی تحقیقات کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں 3 رکنی ڈویژن بینچ نے مرکزی حکومت کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کی درخواست پر سماعت 13 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ منگل کی سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ انہیں اضافی حلف نامے کے لیے کچھ اور وقت درکار ہے، کیونکہ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے متعلقہ افسران سے نہیں مل سکیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایران کے بارے میں نیا دعویٰ کیا ہے۔ کوپن ہیگن میں ترک اسلحہ سے متعلق سالانہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائلوں کے انبار میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ کی سرکردگی میں قائم مغربی اور صہیونی بلاک نے گزشتہ سال ایران پر فوجی مقاصد کے لیے ایٹمی پروگرام چلانے کا بھی الزام عائد کیا تھا۔ ایران یہ بات زور دے کر کہتا آیا ہے کہ وہ این پی ٹی پر دستخط کرنے والا ملک ہے اور جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کا رکن ہے، لہذا اسے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے کام لینے کا حق حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آئی اے ای اے کے معائنہ کار اب تک ایران کی ایٹمی تنصیبات کا بارہا معائنہ کر چکے ہیں اور انہیں ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے فوجی مقاصد کی جانب انحراف کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ایران کی 40 کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس سال موقب لگانے والی کمیٹیوں کے ارکان عراق جائیں گے۔ 40 کمیٹی کے سربراہ حسین ذوالفقاری نے بتایا کہ اس سال چہلوں میں امام حسین علیہ السلام میں شرکت کے لیے 30,000 ایرانی شہریوں کا کوٹا مقرر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال عراق میں موقب لگانے والے افراد کو اس سال بھی عراق روانہ کیا جائے گا۔ حسین ذوالفقاری نے کہا کہ عراق کی حکومت ویزا مفت فراہم کرے گی اور ہر زائر کو 72 گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا اور منفی ٹیسٹ کی صورت میں اسے جانے کی اجازت ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور سامعین یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کا پروگرام ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تہران سے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی اور کراچی سے فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے بانی رکن صابر ابو مریم صاحب حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی نقوی صاحب، صہیونی حکومت کی جیل سے 6 فلسطینی قیدیوں کے فرار نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ اس واقعے سے صہیونی حکومت تو بوکھلاٹ کے شکار ہے ہی، لیکن اس واقعے کی دھمک اس کے آقاؤں کے ایوان اقتدار میں بھی سنی گئی، اور اسی کے ساتھ اس کے طرفداروں میں بھی اس سلسلے میں کافی بوکھلاٹ اور جھنجھلاہٹ پائی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو موومنٹس دنیا میں چلی ہیں اور ان کے بارے میں جو ماہرین نے تجزیے کیے ہیں، ان تجزیوں کی روشنی میں ایک نقطہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی طور پہ ایک سامنے آتا ہے کہ موومنٹ وہی کامیاب ہوتی ہے کہ جس موومنٹ کے افراد کا مورال اپ ہو۔ جب مورال اپ ہوتا ہے تو ایک تو اس کی وجوہات ہیں کہ مورال اپ کیسے ہوتا ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں گزشتہ کئی سالوں سے جو مختلف طرح کی ایونٹس ہوئے, مختلف طرح کی جھڑپیں, جنگیں, پھر تصادم مختلف طرح کے, اس کی روشنی میں اس وقت فلسطینی نوجوانوں کا یا اس موومنٹ میں شریک جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, میں سب کی صرف جوانوں کی بات نہیں کر رہا, اوور آل موومنٹ کے ہر فرد اس وقت ایک تیار مجاہد کی طرح ہے. جیسے اس کا مورال اتنا اپ ہے, جب مورال اپ ہوتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی سخت ترین اور بڑی طاقت اور سخت اور بڑے دشمن سے بھی ٹکرا جاتا ہے, وہ اپنے اس جوش اور جذبے کی بنیاد پہ, اور وہ جوش اور جذبہ دشمن کو بھی خوف زدہ کرتا ہے. یہ جو آپ نے اس وقت اشارہ کیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, چونکہ فلسطینیوں کا مورال اپ ہے تو فلسطینیوں کے اس مورال اپ ہونے کی وجہ سے غباروں سے بھی ڈرتے ہیں اب جی. وہ کائٹ سے بھی ڈرتے ہیں. یعنی جہاں یہ کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ آئرن ٹوم اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس جی. دفاعی نظام ہیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انتہائی محفوظ ہیں اور ہمیں کسی چیز سے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس حد تک وہ خوف زدہ ہیں کہ ان کو ان غباروں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کل یہاں ہمارے گھر پہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, کجا یہ کہ کوئی میزائل یا فلاں فلاں چیزیں. اس مورال نے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی فلسطین جتنے عناصر ہیں ان کو ایک عجیب بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا کہ ان کے پاس کیا چیز ہے, وہ بنیادی قوت, طاقت یا وہ انرجی کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ لڑ رہے ہیں اور دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں, بظاہر جو اپنے آپ کو ایسی فوج کہتے ہیں کہ جو ناقابل تسخیر کہلائی جاتی ہے دنیا میں, فوجیوں کے فلان نمبر پہ ہے, فلان نمبر پہ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں نہتے پتھروں کے ساتھ, معمولی ہتھیاروں کے ساتھ جو ہیں وہ نوجوان نکلتے ہیں اور اپنے اس مورال اور اس جوش اور جذبے کی بنیاد پہ ایک ایسی فضا انہوں نے بنا دی ہے اس وقت. یعنی جو جیسے آپ نے اشارہ کیا نا کہ دشمن پہ بھی بوکھلاہٹ ہے, کہ دشمن بھی خود ظاہر ہے ایک جو قریب ہے وہ تو ان چیزوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی مسلح فورسز, اتنی ٹریننگ, اتنی سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے ہتھیار, اس طرح کی انفارمیشن, انٹیلیجنس نیٹ ورک, جو بھی کسی فورس کے پاس میکسیمم چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اسرائیل کے پاس ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر یہ اس طرح کا کوئی کام ہو جاتا ہے, کوئی اقدام انجام پاتا ہے, تو ظاہر ہے جو دور بیٹھا ہے اس پہ تو زیادہ خوف طاری ہوتا ہے کہ بھائی ان کے پاس کیا ہے. یعنی اس وقت یہ جو جیل کا واقعہ ہے, یہ بظاہر چھ افراد نکلے ہیں لیکن یہ چھ افراد نہیں ہے اصل میں, اس سے اسرائیل کے وہ جو دنیا کے اندر اس کے ایک سیکیورٹی سسٹم کا ایک خوف تھا کہ جی. اتنا مضبوط سیکیورٹی سسٹم اس نے تو دنیا کے دوسرے ممالک کو دیے ہیں, جہاں پہ انسرجنسی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ اسرائیل سے مدد لیتے ہیں کہ آئیں جی ہمیں اپنی ٹیکنیکس بتائیں, آپ نے اپنے ملک میں کیسے قابو کیا, اور یہ بہت سارے ممالک میں جہاں کہیں بھی اس طرح میں اسرائیل نے جا کے ان کی مدد کی ہے, اور اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کی سب سے محفوظ جیل سے چھ افراد نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ایک سوراخ سے نکل گئے. یہ اس طرح کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک خدائی مدد تو ہے, یہ یقین ہے ہمیں اس موضوع پہ, لیکن جو سید حسن نے اس قرآنی آیت کا جو ذکر کیا تھا کہ ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے بھی یہ کمزور ہیں, یہ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے وہ قرآنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جو بھی خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنی طاقت پہ غرور اور گھمنڈ کرتا ہے تو ان کی بظاہر جو ہے وہ بے شک بڑی طاقت ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں وہ مکڑی سے بھی, اس کے جالے سے بھی کمزور ہے. تو ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ اسرائیل واقعاً اس کا جو پورا روب دبدبا اور پوری دنیا پہ جو اس کا ایک خوف تھا وہ ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں تھا.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارا رابطہ اسکائپ کے ذریعے برقرار ہوا ہے فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے بانی رکن صابر ابو مریم صاحب سے. جی ابو مریم صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جناب.
جناب, جیلوں سے قیدیوں کا فرار کوئی نئی بات نہیں ہے, آئے دن اس قسم کی خبریں ملتی رہتی ہیں, اور تقریباً ہر روز دنیا کے کسی نہ کسی ملک سے قیدی فرار ہوتے ہیں, حتیٰ ایسی بھی خبریں ہیں کہ کئی سو قیدی ایک ساتھ بھاگ لیے ہیں, لیکن ایک صہیونی جیل سے چھ فلسطینی قیدیوں کے فرار پر پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, ہنگامہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا تو جواب بہت ہی سیدھا سا ہے کہ جو آپ نے اس کی وجہ پوچھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ وہ مزاحمت ہے, وہ استقامت ہے, اور وہ جد و جہد ہے جو فلسطینیوں نے گزشتہ 100 سال سے جاری رکھی ہوئی ہے, نہ صرف 1948 سے بلکہ 1917 اور اس سے پہلے سے جو یہ ریزسٹنس ہے یہ جاری اور ساری ہے, اور یہ ریزسٹنس اب اس مقام پر آ چکی ہے, کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑا سائلنٹ مشن تھا کہ جو عرصہ دراز سے جاری تھا. یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ سرنگ جو ہے رات و رات کھود لی گئی اور وہ سرنگ جو ہے وہ فوری طور پر, ایسا نہیں ہوا کہ چند دنوں کے اندر, بلکہ ایک طویل ایک عرصے کی جدوجہد تھی جس کے اندر نہ صرف اندر کے یہ ہمارے مجاہدین فلسطینی قیدی, بلکہ باہر بیٹھے ہوئے جو مجاہدین تھے فلسطینی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ باقاعدہ ان کا ارتباط تھا, کوئی نہ کوئی طریقہ تھا جس کے تحت یہ باقاعدہ طور پر ایک ایسی سرنگ بنانے میں کامیاب ہوئے کہ جس نے اسرائیل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہے اور پوری دنیا پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک جعلی ریاست ہے اور جس نے اپنے سیکورٹی اور جس نے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ ڈیفینس اور اپنی چیز کو ایک ہوا بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا, اور دنیا کے دوسرے ممالک کو جب یہ تعلقات بنانے جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس یہ ڈیفینس سسٹم ہے, ہمارے پاس یہ سیکورٹی سسٹم ہے. تو یہ چھ نہتے مجاہدین نے جو ہے ان کے اس حرم کو اپنے پیروں تلے روند کر وہاں سے باعزت طریقے سے وہاں سے وہ نکل کر اپنی حریت پسندی, اپنے جہاد, اپنے جذبہ شہادت اور اس کا ایک مرتبہ پھر ثبوت دیا ہے. اور اس کی بوکھلاہٹ آپ دیکھیں کہ اسرائیل پر طاری ہو چکی ہے کہ وہ فلسطین کے علاقوں پر اب اس نے حملے شروع کر دیے ہیں, وہاں پر بمباری شروع کر دی ہے. گزشتہ شب بھی اگر آپ نے یقیناً دیکھی ہے ساری چیزیں, آپ باخبر ہیں کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر وہاں پر بمباری کی ہے. تو خالصتاً یہ ایک جہادانہ مجاہدانہ کاروائی ہے, یہ ایک مزاحمتی کاروائی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ فلسطینی قیدی ہمارے بھوک ہڑتال کے ذریعے اپنی آزادی کی جد و جہد لڑ رہے ہیں, یہ اسی طرح سے ایک مشن تھا, اسی طرح سے ایک ایسی کاروائی تھی کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی مزاحمت کے ایک بڑے کارنامے کے طور پر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا.
بہت بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر راشد عباس نقوی کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں, جس طرح سے چھ فلسطینی قیدیوں کے کامیاب فرار پر جشن منایا گیا ہے پورے فلسطین میں, خاص طور پر نوجوانوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں, اور نوجوانوں نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے. انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ پورے فلسطین کو, چاہے وہ غرب اردن ہو یا وہ علاقے ہوں جو صہیونی حکومت کے قبضے میں ہیں, ان کو صہیونی حکام اور ان کے فوجیوں کے لیے غیر محفوظ بنا دیا جائے گا. اور اس تعلق سے فلسطینی نوجوانوں نے ان سی سی ٹی وی کیمروں کو ناکارہ بنانا شروع کر دیا ہے, اور اس کا آغاز انہوں نے غرب اردن سے کیا ہے جن سے صہیونی فوجی فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی کے ساتھ جو شبانہ مظاہرے ہیں اور فلسطینیوں کے جو آتشی غبارے ہیں جنہوں نے صہیونیوں میں وحشت پھیلا دی ہے, یہ سارے حالات مجموعی طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت روز بروز اپنے منطقی انجام سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے, قدم منزلیں چوں घूमती है हमारे, उसी ने अंधेरों से हमको निकाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। सहारा दिया उसके नक्शे कदम ने, उसी की तवज्जो उसी के करम ने, जमाने के गिरते हुओं को संभाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। उसी की मोहब्बत है ईमान कामिल।
समीन, रेडियो तहरान से अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद।
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی نقصان کے موقع پر بھی سچ بولے اور فائدے کی خاطر بھی جھوٹ نہ بولے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ سننا بھی حرام ہے، اور جس طرح جھوٹی بات لکھنا یا پڑھنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹی بات نقل کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں اور منافقوں کی اسی بات پر مذمت ہوئی کہ وہ جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں۔ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے مولا، جھوٹ سننا کیسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص کسی کی بات شوق سے سنتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کر بیٹھا ہے۔ اگر بولنے والا خدا کو مانتا ہے تو سننے والا خدا کی عبادت کرے گا، اور اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو سننے والا بھی شیطان کی عبادت کرے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام کی تین قسمیں ہیں، سچ، جھوٹ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ کسی نے پوچھا، فرزند رسول، یہ لوگوں کے درمیان صلح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم ایک شخص سے کوئی بات سنو اور اس میں ترمیم کر کے کسی اور کو سناؤ کہ وہ تمہارے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر صلح و صفائی یا دو آدمیوں کے درمیان موجود رنجش دور کرنے میں اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو ایسا کرنے کا حکم ہے، اور اس سے آدمی جھوٹ کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی بات کو صلح یا اصلاح کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کراؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، مصالحت کی فکر کرنا اور جھگڑے دور کرنا نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ ابو حنیفہ سائق الحاج کہتے ہیں کہ میرے اور میرے داماد کے درمیان ایک میراث کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ ابھی ہم جھگڑا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل مفضل کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر ہم دونوں کو اپنے گھر بلا لیا اور اپنے پاس سے 400 درہم دے کر ہمارے درمیان جھگڑا ختم کرا دیا۔ اس کے بعد کہا، یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب بھی میرے اصحاب میں جھگڑا ہو جائے تو میرے مال کے ذریعے ان کا جھگڑا دور کر دیا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح اور مصالحت کتنی اہم چیز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کام نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ عام طور پر یہ کام مستحب اور نماز و روزہ واجب ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز روزے سے آدمی کی ذات بہتر بنتی ہے، جبکہ مصالحت کروانے سے پورا معاشرہ بہتر بنتا ہے اور پورے معاشرے میں اس طرح نماز روزہ عام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا نہ صرف آخرت کے اعتبار سے اہم ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ جب مومن کے دل خدا کی خاطر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں تو اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ظاہری دشمنوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے بلکہ باطنی دشمنوں یعنی نفس اور شیطان سے بھی مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے قلبی اتحاد و اتفاق کی مثال آب کل سے دی جا سکتی ہے، یعنی جب تک پانی کم مقدار میں مختلف برتنوں میں ہو اور برتن میں کر کی مقدار سے کم ہو تو جیسے ہی اس میں نجاست پڑے گی وہ فوراً نجس ہو جائے گا، لیکن جب انہی پانیوں کو ایک بڑے ظرف میں ڈال دیا جائے اور وہ کر کی مقدار تک پہنچ جائے تو اب وہ نہ صرف یہ کہ نجاست کے ملتے ہی نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ نجس چیز کو آسانی سے پاک کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب لوگ متحد ہوں گے، ان کے متحد دلوں پر رحمت الہی واقع ہوگی اور ان سب کے دلوں پر پروردگار عالم مہربانی فرمائے گا تو اتحاد کا فائدہ ہر ایک کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اس اتحاد قلبی کے نتیجے میں اسلام کی شان و شوکت دوبالا ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثواب الہی اور عذاب سے مغفرت کی امید پر جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جب کوئی شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے تو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے ویسے ہی کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس چیز سے دوری اختیار کرتا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو واقعاً ثواب حاصل کرنا ہے اور وہ خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس امید کا لازمہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ اگر کوئی شخص واقعاً عذاب الہی سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے فرار اختیار کرے، کیونکہ گناہ عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور گناہوں کو ترک نہ کرے اور اعمال صالحہ کو انجام نہ دے تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ وہ خدا سے امید رکھتا ہے لیکن اس کے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو تو خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے، حالانکہ جب کسی بھی چیز کی امید رکھتا ہو تو اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خدا سے امید رکھے اور اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو تو ایسا شخص خدا سے امید رکھنے والا نہیں بلکہ دھوکے میں ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی شخص کسی چیز سے ڈرے تو اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اس چیز سے فرار اختیار کرتا ہے، پھر خوف خدا رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود گناہوں سے فرار کیوں نہیں اختیار کرتا؟ جس طرح آدمی خوف خدا اس سے امید اور رجا رکھنے کا دعویٰ کرے اور اس کا عملی ثبوت نہ دے تو وہ جھوٹا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی صبر، شکر، رضا، تسلیم، تواضع اور حلم جیسی چیزوں کا دعویٰ کرے لیکن اس کا ثبوت پیش نہ کرے تو وہ بھی جھوٹا کہلائے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ جناب نور جہاں فاطمہ صاحبہ جھانسی مدھیہ پردیش ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں مناسبتی پروگرام سنے اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بھی پروگرام سنا، سبھی پروگرام اچھے تھے۔ ماشاءاللہ خوب محنت سے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ پروگرام کلام نور، صبح امید، مقدس دفاع اور آج کا ایران ہمیں بہت پسند ہیں، سبھی دوستوں کو سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ نور جہاں فاطمہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خواجہ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں ایک شب سویا تو خواب میں دیکھا چند مکروہ اور بدصورت شکلیں نمودار ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا، ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ خواب کی دہشت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ دوسری رات جب میں سویا تو پھر وہی بدصورت چہرے اور ہولناک صورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ میں پھر خواب سے بیدار ہو گیا اور پھر پوری رات دہشت کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگی۔ تیسری رات نے میں نے عہد کیا کہ میں آج نہیں سوؤں گا۔ کافی دیر تک جاگتا رہا لیکن آخر انسان تھا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مگر آج رات اور پچھلی دو راتوں کے خواب میں یہ فرق تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد خوبصورت چہرے ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا تو ایک کریہ المنظر چہرہ چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد تمام خوفناک تصویریں گم ہو گئیں اور ان کی جگہ خوبصورت اور دل فریب صورتوں نے لے لی۔ میں نے خواب میں پوچھا، تم کون ہو؟ ان تصاویر نے جواب دیا، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں اور اس وقت مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کریہ شکل و صورت کن لوگوں کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارے برے اعمال تھے جو مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے تھے۔ پھر میں نے خوبصورت چہروں سے کہا کہ خدا را آپ مجھ سے جدا نہ ہوں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ جواب آیا، تم نیک عمل کرو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ورنہ برے عمل مجسم ہو کر تمہیں پریشان کریں گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں یادوں کے جھروکے، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 شہریور، 1 صفر المظفر اور 8 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم سفر سن 37 ہجری قمری کو عراق میں دریائے فرات کے کنارے صفین کے مقام پر امیر المومنین حضرت علی اور امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان لڑی جانے والی جنگ آخری مرحلے میں داخل ہوئی۔ جب امیر شام نے دیکھا کہ شامی فوج شکست کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے تو عمر ابن عاص کے مشورے سے اپنے سپاہیوں کو معاویہ نے حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کے نسخوں کو نیزوں پر چڑھائیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر جنگ سے روک سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو اس چال سے آگاہ کیا، لیکن اس کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ نے دشمن کے دھوکے میں آ کر لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس گروہ کو خوارج کہتے ہیں۔ چنانچہ خوارج کے دباؤ اور حالات کے تناظر میں جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک حکم یا منصف مقرر کیا گیا۔ واضح رہے کہ امیر شام معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے بہانے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کا آغاز کیا۔ یکم سفر 61 ہجری قمری کو خانوادہ رسول کے اسرا کا قافلہ یزیدی حکومت کے مرکز شام میں داخل ہوا۔ شام میں خاص طور پر دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یزیدی حکومت کے جرائم کو بے نقاب کیا، اور کربلا میں انقلاب حسینی کے پیغام کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا۔ شام کے باشندوں کو جب یزید ستمگر کے مظالم کا علم ہوا تو ان میں سخت بے چینی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ یزید کو ان مظالم سے اپنا دامن بچا کر والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو مورد الزام ٹھہرانا پڑا۔ حالات سے مجبور ہو کر یزید نے کچھ عرصہ اہل بیت کے اسیروں کو قید میں رکھنے کے بعد مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ آٹھ ستمبر سن 1763 عیسوی کو کینیڈا ایک طویل جنگ کے بعد پیرس معاہدے کی روح سے فرانس کے قبضے سے نکل گیا اور باقاعدہ طور پر برطانیہ کے تصرف میں آ گیا۔ کینیڈا میں مقیم فرانسیسی اور برطانوی باشندوں میں ایک عرصے تک اختلافات موجود تھے۔ 1868 عیسوی میں کینیڈا کے آزاد ہونے کے باوجود یہ ملک سیاسی لحاظ سے برطانیہ کا تابع ہے، اور یہاں گورنر جنرل کی حکومت ہے۔ یہاں کا گورنر جنرل ملکہ برطانیہ کا نمائندہ شمار ہوتا ہے۔ سترہ شہری ور 1322 ہجری شمسی کو ایرانی حکومت نے دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایران نے دوسری عالمی جنگ شروع ہوتے ہی اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا اور جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ایران کے اس اقدام پر اتحادی ممالک نے سخت رد عمل ظاہر کیا، جس کے بعد رضا خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اسے جلا وطن ہونا پڑا۔ ایران جنگ کے خاتمے اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک روسی اور برطانوی فوجیوں کے قبضے میں رہا، اور اس استعماری قبضے کے دوران ایران کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آٹھ ستمبر سن 1954 عیسوی کو جنوب مشرقی ایشیا کے مشترکہ دفاعی معاہدے سیٹو پر فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، پاکستان، تھائی لینڈ، فرانس، نیوزی لینڈ اور فلپائن کے درمیان طے ہوا۔ سیٹو معاہدے میں شریک ہر ملک کی ذمہ داری تھی کہ وہ کسی بھی رکن ملک پر غیر ملکی حملے یا داخلی خطرات یا شورشوں کے خلاف فوجی کارروائی یا اقتصادی ناکابندی کے ذریعے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ سیٹو تنظیم کا صدر مقام تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں تھا۔ سن 1967 میں فرانس کے اس تنظیم سے نکلنے اور سن 1972 میں پاکستان کے نکلنے نیز بین الاقوامی سطح پر کشیدگی میں کمی کا دور شروع ہونے کے بعد یہ معاہدہ 30 جون 1977 کو ختم کر دیا گیا۔ سترہ شہری ورس سن 1357 ہجری شمسی کو مطلق العنان پہلوی حکومت کے فوجیوں نے تہران میں ہونے والے عظیم الشان عوامی مظاہرے کو منتشر کرتے ہوئے مظاہرین کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ سن 1357 ہجری شمسی میں 17 شہری ورس کو صبح سویرے تہران کے لوگوں نے حکومت کے خلاف کئی روزہ مظاہروں کا آغاز کیا۔ اسی درمیان خصوصی شاہی گارڈوں نے نہتے اور حق پسند انقلابیوں پر اندھادھن فائرنگ کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4000 سے زیادہ افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ اسی بنا پر 17 شہری ور سن 1357 ہجری شمسی کے جمعے کے دن کو جمعہ خونین اور یوم شہدا کا نام دیا گیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ خونین کی مناسبت سے فرمایا تھا کہ ایران آج سرخ رو ہے اور شجاعت و سرفروشی کے نمونے تمام مقامات پر ظاہر ہیں۔ یہی راہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی راہ ہے۔ کاش خمینی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا اور آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جاتا۔ اے لوگو یقین رکھو کہ جلد یا بدیر آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.